معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور، پاکستان ہے۔ اس بار آپ سن رہے ہیں اشرۂ مبشرہ۔ جی ہاں، ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات، واقعات اور انوکھی باتیں 4 حصوں میں پیش ہیں، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیک وقت دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، آخر کوئی بات تو تھی کہ انہیں اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ انبیاء کے بعد یہ 10 صحابہ ان میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی سند عطا ہوئی۔ ان حالات میں ذہنوں میں قدرتی طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ لوگ کیا تھے، کیسے تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، کیا خدمات تھیں کہ انہوں نے یہ عظیم مرتبہ پایا۔ ان 4 حصوں میں ذہنوں میں ابھرنے والے ان سوالوں کا جواب بخوبی آپ کو ملے گا۔ دلچسپ ترین پیرائے میں یہ انوکھا تجربہ ہے، اور یہ تجربہ ہم آپ کی خدمت میں بہت اعتماد سے پیش کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اور آپ اس سلسلے سے بہت کچھ حاصل کریں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں اشرۂ مبشرہ حصہ اول، پیشکش محمد طارق شاہد۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔
یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔
صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین پر اشرۂ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ ان جلیل القدر شخصیات میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم خلفائے راشدین ہیں، جنہیں ہدایت یافتہ فرمایا گیا۔ ان کے فضائل کا تو حساب ہی نہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا سعد بن ابی وقاص وہ بزرگوار ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں والدین تک سے علیحدگی اختیار کر لی۔ نیز ان کی قیادت میں عرب، شام، عراق اور فارس فتح ہوئے۔ قیصر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں قبضے میں آئیں۔ روم اور فارس کی سلطنتیں اسلام میں داخل ہوئیں۔ سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر وہ بلند پایا بزرگ ہیں جن کی صداقت اور جان نثاری کے نمونے دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید وہ بلند مرتبہ بزرگ ہیں جن کی سچائی اور خلوص کی مثال ڈھونڈ ڈھونڈے سے نہ ملے گی۔ ثابت قدمی اور مستقل مزاجی گویا ان پر ختم تھی۔
اس مختصر سی جھلک کے بعد اب ہم ایک ترتیب سے ان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے، سب سے افضل اور سب سے بزرگ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق 6ویں صدی عیسوی کے 73ویں سال مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قریباً 2.5 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ والدین نے آپ کا نام عبد القعبہ رکھا، لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ ان کی کنیت تھی۔ آپ کو صدیق کا لقب ملا چونکہ آپ نے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اس لیے صدیق کہلائے۔ آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان عزت اور مرتبے میں کسی سے کم نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر کو بتوں کی عبادت سے بچپن ہی میں نفرت ہو گئی تھی۔ مکے میں اگرچہ لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، لیکن آپ نے لڑکپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، ہتھیاروں کا استعمال اور لڑائی کا ڈھنگ بھی سیکھا تھا۔ طبیعت میں نیکی گویا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کبھی کسی نشہ آور چیز کے قریب تک نہیں گئے، نہ کسی برے کام میں کبھی حصہ لیا۔ 18 سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس عمر میں ان کی خوبیاں مزید نکھر کر سامنے آنے لگی۔ یمن، شام اور عراق وغیرہ میں مال تجارت لے جاتے، وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور مکے میں فروخت کرتے۔ جلد ہی اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے قریش کے دوسرے تاجروں سے آگے نکل گئے اور مکے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی، نرم دل اور لوگوں کے ہمدرد تھے۔ نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور دل کھول کر خرچ کرتے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ننگوں کو کپڑے پہناتے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے، مہمانوں اور مسافروں کی خدمت اور خاطر تواضع کرتے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتے۔ عام لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ جھوٹ سے نفرت تھی۔ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ غرض، اس زمانے میں جتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان سب سے دور بھاگتے تھے۔ عربی زبان کے بہت اچھے عالم تھے۔ جھگڑوں کا فیصلہ انہی سے کرایا جاتا تھا۔ لوگ ان کی ضمانت کو منظور کرتے تھے۔ سبھی دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ تجارتی راستوں میں جن لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا وہ بھی انہیں ایک معزز اور نیک تاجر مانتے تھے۔
اسی زمانے میں ان کی دوستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوستی مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ تجارتی سفروں میں ساتھ رہتا تھا۔ پھر تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح شام ان کے گھر جانے لگے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر مکے کے سب لوگوں سے بڑھ کر اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق اور بے مثال خوبیوں کو جان چکے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی تو اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی اور آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پر بھی اسلام پیش کیا۔ چنانچہ عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ، بچوں میں سے سیدنا علی بن ابی طالب اور غلاموں میں سے آپ کے غلام سیدنا زید بن حارثہ آپ پر ایمان لے آئے۔ سیدنا علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ گھر سے باہر سب سے پہلے سیدنا ابو بکر آپ پر ایمان لائے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، ابو بکر صدیق نے قبول کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی۔ اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا، میری ہر چیز کے مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کی خاطر میں اپنی جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ شروع کے 3 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سمجھدار لوگوں پر اسلام پیش کیا جن سے کسی جھگڑے کی امید نہیں تھی اور امید تھی کہ وہ اللہ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا پورا ساتھ دیا اور اپنی تبلیغ سے بہت سے لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کو آپ کی تبلیغ نے متاثر کیا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ان 3 سالوں میں 150 کے قریب مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کے 4th سال اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی۔ آپ نے اعلان فرمایا، لوگو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس پر کافر بھڑک اٹھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ابتدا ہوئی۔ اتنا ظلم ڈھایا گیا، اتنی اذیتیں دی گئیں کہ اس زمانے کو سختیوں کا زمانہ کہا گیا۔ سیدنا ابو بکر نے اس زمانے میں بہت زیادہ سختیاں برداشت کی۔ انہوں نے جس وقت اسلام قبول کیا ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ یہ رقم انہوں نے غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے چھڑانے میں خرچ کر ڈالی۔ قریش کے ایک سردار نوفل نے آپ اور طلحہ کو رسی سے باندھ کر اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے، لیکن اسلام نہ چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تبلیغ کے لیے جاتے، ابو بکر بھی ساتھ ہوتے اور لوگوں سے کہتے، یہ میرے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان پر ایمان لاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا۔ ان کے نام یہ ہیں، بلال بن رباح، حمامہ، عامر، ام عبیس، ابو فقیہ، تہدیہ اور ان کی بیٹی لبینہ اور زنیرہ رضی اللہ عنہم۔ ان سبھی پر بہت ظلم ہوتا تھا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے۔ کفار نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا تو جوش میں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ کسی نے سیدنا ابو بکر کو خبر دی، آپ بے قرار ہو گئے، دوڑ کر خانہ کعبہ پہنچے، غصے کے عالم میں بولے، کیا تم ایسے انسان کو مارے ڈالتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے صاف نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے؟ اب کافروں نے آپ کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر پر حملہ کر دیا اور ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ مار کھاتے ہوئے ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے عزت والے، اے شان والے رب، تیری ذات بہت برکت والی ہے۔ انہیں اٹھا کر گھر لایا گیا، دودھ وغیرہ پینے کے لیے کہا گیا تو انکار کر دیا اور کہا، اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا۔ ان کی حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرط محبت سے ابو بکر کی پیشانی چومی، تب کہیں جا کر سیدنا ابو بکر نے کچھ کھایا پیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدترین کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنا شروع کیا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر وہاں پہنچے، عقبہ کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ اس پر عقبہ اور وہاں موجود دوسرے کافروں نے سیدنا ابو بکر کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔
معراج کا واقعہ پیش آیا تو ابو بکر نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی تصدیق کی۔ اسی موقع پر آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ مکے کے کافروں نے جب دیکھا کہ مار پیٹ سے کام نہیں بن رہا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور مشرکین نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے منصوبے سے خبردار کر دیا۔ آپ نے سیدنا ابو بکر سے پروگرام طے کیا اور رات کے وقت آپ گھر سے نکل پڑے۔ گھر سے نکل کر آپ غار ثور تک تشریف لائے۔ 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے ساتھ غار ثور سے نکلے۔ ادھر کافر یہ اعلان کر چکے تھے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا یا قتل کرے گا اسے 200 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ نکلے، ان میں سے سراقہ بھی تھا۔ وہ آپ کے نزدیک پہنچ گیا آپ نے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کی تو اس کا گھوڑا ریت میں دھنس گیا۔ تین بار ایسا ہوا، آخر وہ معافی مانگ کر واپس لوٹ گیا۔ جب آپ دونوں قباء پہنچے تو مدینے کے لوگوں کو پہلے ہی آپ کی آمد کی خبر مل چکی تھی۔ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، یہاں مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد آج بھی مسجد قباء کے نام سے موجود ہے اور مسلمان وہاں جا کر دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ 15 دن بعد آپ مدینے پہنچے۔ مدینے کے بہت سے لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ مدینے میں آپ نے سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا، سیدنا ابو بکر آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر نے اپنے گھر والوں کو بھی مدینے بلا لیا، البتہ والد اور والدہ مکے ہی میں رہے، اس لیے کہ والد ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے والدہ کو ان کے ساتھ رہنا پڑا۔ مدینے پہنچ کر آپ نے پھر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، لیکن زیادہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور دین کی خدمت میں گزارتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچنے پر مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کروایا تو سیدنا ابو بکر کو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا۔ آپ نے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، جہاد میں بھی پورا پورا حصہ لیا، اپنا مال بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ضرورت پڑنے پر جان کی بازی لگانے میں بھی پیچھے نہ رہے۔ بدر کی لڑائی میں ابو بکر صدیق بھی شامل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا گیا۔ ابو بکر صدیق ننگی تلوار لیے اس سائبان کے آگے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی دشمن آپ کی طرف نہ بڑھ سکے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں بہت دیر تک دعا کی تو سیدنا ابو بکر کو رونا آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اب بس کیجئے، آپ بہت دعا مانگ چکے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔ بدر کے میدان میں جب لڑائی شروع ہوئی تو سیدنا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ کوئی کافر آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ جھپٹ کر اس پر وار کرتے۔ اس دوران میں بہت سے کافروں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، سیدنا ابو بکر ان پر ٹوٹ پڑے، اس قدر جوش سے تلوار چلائی کہ انہیں بھگا دیا۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی فوج میں شامل تھے۔ چند سال بعد عبد الرحمن مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا، ابا جان، بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ پر وار نہیں کیا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر نے فرمایا، لیکن بیٹا، اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا۔
بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال کافر 3,000 کا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے۔ مدینے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر احد کا پہاڑ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 مجاہدین کے ساتھ احد کے میدان میں پہنچے، سیدنا ابو بکر بھی ساتھ تھے۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے، کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگ نکلے، مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے۔ آپ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک پہاڑی درے پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے سے نہ ہٹنا۔ جب کافر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے تو ان میں سے اکثر تیر انداز بھی وہاں سے ہٹ گئے اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ اس وقت خالد بن ولید کافروں کی فوج کے ایک دستے کے سالار تھے، انہوں نے درہ خالی دیکھ کر اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس نازک وقت میں آپ کے ارد گرد صرف چند جانسار رہ گئے، ان جانساروں میں سیدنا ابو بکر بھی شامل تھے۔ آپ دوسرے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر ایک محفوظ جگہ تک لے گئے۔ خندق کی لڑائی میں بھی سیدنا ابو بکر ایک دستے کے سالار تھے اور خندق کے ایک حصے کی حفاظت آپ کے ذمہ تھی۔ بعد میں اسی مقام پر ایک مسجد بنائی گئی جو مسجد ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد آج تک ان کے نام سے موجود ہے۔ 6 ہجری میں بیعت رضوان ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکے کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں بھی سیدنا ابو بکر ساتھ تھے۔ مشرکین نے آپ کو کعبے کی زیارت سے روک دیا۔ اس پر ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی کچھ شرائط مسلمانوں کو ناگوار گزری۔ سیدنا عمر فاروق نے بھی یہی گمان کیا، چنانچہ سیدنا ابو بکر کے پاس گئے اور اپنا خیال ظاہر کیا۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، اے عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس طرح اللہ حکم دیتا ہے کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا، تم ان کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہے۔ پھر جب مسلمان واپس روانہ ہوئے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔
اور یہ واقعی کھلی فتح تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے فائدے بعد میں ظاہر ہوئے۔ اس طرح سیدنا ابو بکر کی صداقت بھی ثابت ہوئی۔ ہجرت کے ساتویں سال خیبر کی لڑائی پیش آئی۔ خیبر مدینہ کی شمال میں 96 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر پر چڑھائی کی۔ خیبر کے قلعوں پر یہودی قابض تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں زوروں پر تھیں۔ یہ قلعے تھے بھی بہت مضبوط۔ اس غزوہ میں سیدنا ابو بکر بھی شامل تھے۔ 8 جمادی الاولی میں ذات السلاسل کی لڑائی پیش آئی۔ مسلمان لشکر کے سپہ سالار سیدنا عمر بن عاص مقرر ہوئے۔ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے بعد میں ایک دستہ اور روانہ کیا۔ اس دستے میں سیدنا ابو بکر بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے اس لڑائی میں فتح حاصل کی۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ کافروں نے معاہدہ توڑ ڈالا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو بکر بھی ساتھ تھے۔ قریش مقابلے کی جرت نہ کر سکے، اس طرح مکہ فتح ہوا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عرب کے ایک قبیلے حوازن نے دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام طے کیا۔ آپ کو ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو 12,000 کے لشکر کے ساتھ ان کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو بکر آپ کے ساتھ تھے۔ مکے اور طائف کے درمیان حنین کی وادی میں کافروں سے سامنا ہوا۔ کافروں نے اس قدر زبردست تیر اندازی کی کہ شروع میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کی صفیں بکھر گئیں۔ ان لمحات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ قدم جما کر کھڑے رہے۔ ان صحابہ میں سیدنا ابو بکر بھی تھے۔ پھر مسلمانوں کو آواز دی گئی تو وہ پلٹے اور جم کر لڑے، اور اس طرح پھر کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہجرت کے 9 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا عیسائی بادشاہ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ خود آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکا جائے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمی اور قحط سے لوگ سخت مشکل میں تھے۔ ان حالات میں منافقوں نے مسلمانوں کو ڈرایا کہ لڑائی کی تیاری نہ کرو، لیکن مسلمانوں نے پرواہ نہ کی اور تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جب ارد گرد کے مسلمان بھی مدینے پہنچ گئے اور بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تو اتنے بڑے لشکر کے لیے ساز و سامان کا مسئلہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، اللہ کے راستے میں دل کھول کر مال اور سامان دے۔ اس پر ہر غریب امیر مسلمان نے مال و دولت، سامان، اونٹ، گھوڑے، غلہ، کھجوریں اور جو چیز بھی ان کے پاس تھی اپنی حیثیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر پیش کر دیے، لیکن سیدنا ابو بکر سب سے بڑھ گئے۔ وہ روپیہ، پیسہ، کپڑے، بستر، غرض گھر کی ہر چیز اٹھا لائے۔ آپ نے دریافت فرمایا، ابو بکر، بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔
جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 جان نثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس وقت ساری فوج کا انتظام سیدنا ابو بکر کے سپرد تھا۔ فوج کا بڑا جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ تبوک کا سفر بہت طویل اور مشکل تھا۔ عیسائی بادشاہ نے مقابلے میں آنے کی جرت ہی نہ کی۔ البتہ ارد گرد کے عیسائی حاکموں نے اطاعت قبول کی۔ اس طرح یہ لشکر واپس لوٹا۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر اور ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سفر 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر شام کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اسامہ بن زید کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ موتا کی لڑائی میں عیسائیوں کے ہاتھوں آپ کے کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے، ان میں اسامہ کے والد زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس لشکر کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ روم کے بادشاہ سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیا جائے۔ اس لشکر میں سیدنا ابو بکر اور دوسرے بڑے صحابہ عام سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے۔ یہ لشکر ابھی مدینے سے باہر ہی پہنچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کی اطلاع ملی۔ چنانچہ سیدنا اسامہ، سیدنا ابو بکر اور چند بڑے صحابہ مدینہ واپس آ گئے۔ اپنی علالت کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کو 17 نمازیں پڑھائیں۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یہ دل ہلا دینے والی خبر سیدنا ابو بکر تک پہنچی تو غم سے نڈھال ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ حجرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی پر بوسہ دیا اور رو کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کی حیات اور وفات دونوں پاک ہیں، جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ آ چکی، اب آپ پر کوئی موت نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر چادر پھر چہرے پر ڈال دی۔ باہر نکلے تو سیدنا عمر فاروق یہ اعلان کرتے نظر آئے، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ان کے الفاظ سن کر سیدنا ابو بکر نے فرمایا، عمر سنبھلو، چپ ہو جاؤ، لوگوں سن لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا تو وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَمَا
محمد اللہ کے ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر محمد وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ شکر گزار بندوں کو اچھا بدلہ دے گا۔
ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی تب لوگوں کو یقین آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو گئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق تو صدمے سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ جب لوگ آپ کی بیعت کر چکے تو آپ نے ان کے سامنے یہ خطبہ دیا، لوگوں، اللہ کی قسم، میں نے کبھی تمہارا امیر بننے کی خواہش نہیں کی، تم نے ایک ایسا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے جسے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر میں اس کو نہیں سنبھال سکتا، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں اگر سیدھے راستے پر چلوں تو میری مدد کرنا، غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ یاد رکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق دلا دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ اس سے دوسروں کا حق لے لوں۔ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل کر دی جاتی ہے۔ جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے خلیفہ بننے کے بعد پہلا حکم سیدنا اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے اس لشکر کی روانگی رک گئی تھی۔ بعض صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ ان حالات میں اس لشکر کو نہ بھیجا جائے، تاکہ اگر دشمن مدینے پر حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ آپ نے یہ مشورہ نہ مانا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مدینہ لوگوں سے اس طرح خالی ہو جائے کہ جنگل کے درندے اور کتے مجھے پھاڑ کھائیں، تو بھی میں اس لشکر کو شام جانے سے نہیں روک سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ آپ خود لشکر کو رخصت کرنے کے لیے مقام جرف تک گئے۔ آپ پیدل چل رہے تھے جبکہ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ لشکر عیسائیوں کو شکست دے کر واپس لوٹا۔ اب آپ اندرونی فتنوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ قبائل نے زکات دینے سے انکار کیا تھا، کچھ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے جال میں پھنس گئے تھے۔ ان تمام فتنوں کو فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ ان مرتدوں کے مقابلے میں ابو بکر خود لشکر لے کر نکلے اور انہیں شکست دی۔ واپس آ کر مسلمانوں کے 11 لشکر ترتیب دیے۔ ان لشکروں کو باغیوں، بچ جانے والے مرتدوں اور جھوٹے نبیوں کے خلاف روانہ کیا۔ اس سلسلے میں یمامہ کی جنگ بہت مشہور ہے۔ اس میں مسیلمہ کذاب مارا گیا، 10,000 مرتد مارے گئے۔ جو دوسرے لشکر بھیجے گئے تھے انہوں نے فسادیوں اور باغیوں کو شکست پر شکست دی اور ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب میں ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں لکھا جا چکا تھا۔ آپ نے سورتوں کی ترتیب بھی مقرر فرما دی تھی، لیکن سارا قرآن ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر نے پورا قرآن ایک جگہ جمع کروایا۔
اندرونی فتنوں سے فرصت پا کر آپ رومیوں اور ایرانیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت یہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم والے عیسائی تھے جبکہ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے سیدنا خالد بن ولید کو عراق کی طرف روانہ کیا۔ ان کی ایرانیوں سے 15 کے قریب جنگیں ہوئیں۔ ان سب میں اللہ تعالی نے فتح عطا کی۔ ان میں جنگ ذات السلاسل، مزار، دجلہ اور فراز کی لڑائیاں بہت سخت تھیں۔ شام کے محاذ کے لیے آپ نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قریبی صحابہ کو سالار مقرر کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا یزید بن ابی سفیان، سیدنا شرحبیل بن حسنہ اور سیدنا عمر بن عاص۔ یہ 4 لشکر مختلف راستوں سے شام میں داخل ہوئے۔ وہاں ہر طرف رومیوں کے بڑے بڑے لشکر جنگ کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر کو اس صورتحال کی اطلاع دی۔ انہوں نے فوراً سیدنا خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ فوراً عراق سے شام پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر ساری فوجوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لیں۔ اجنادین کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، 1,000 رومی مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ اجنادین کے بعد یرموک کے مقام پر رومیوں سے مقابلہ ہوا، یہاں بھی انہیں زبردست شکست ہوئی۔ ایران کے محاذ سے خالد بن ولید کو بلا لیا گیا تھا، وہاں مسنہ بن حارثہ تھوڑی سی فوج کے ساتھ رہ گئے تھے۔ انہوں نے اس تھوڑی سی فوج سے بھی ایرانی بادشاہ شہر براز کی زبردست فوج کو شکست دی۔ اس شکست کی خبر سن کر شہر براز مر گیا۔ اس کے بعد ایران کے تخت پر ایک شہزادی بیٹھی۔ اس نے مسنہ بن حارثہ کے مقابلے میں ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ مسنہ کے پاس چونکہ بہت تھوڑی فوج تھی، اس لیے وہ حالات بتانے کے لیے خود مدینے پہنچے، لیکن وہاں ابو بکر مرض الوفات میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہیں تیز بخار ہوا تھا جو 15 دن جاری رہا۔ بیماری بڑھی تو آپ نے وصیت کی کہ ان کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے۔ بیماری کے دوران میں انہوں نے پوچھا، خلیفہ مقرر ہونے سے اب تک مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے؟ بتایا گیا 8,000 درہم۔ فرمایا، میری فلاں زمین بیچ کر بیت المال کا سارا روپیہ واپس جمع کرا دیا جائے۔ پھر پوچھا، جب سے میں خلیفہ بنا میری جائیداد کتنی بڑھی؟ گھر کے افراد نے کہا، ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے، مسلمانوں کی تلواریں صاف کرتا ہے، ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے، اور ایک معمولی سی پرانی چادر ہے۔ فرمایا، میرے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نئے خلیفہ عمر کے پاس پہنچا دی جائیں۔ ایسے میں مسنہ بن حارثہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیماری کی حالت میں ان سے عراق کے حالات سنے، پھر عمر کو ہدایت دی کہ میرے مرنے کے فوراً بعد مسلمانوں کو مسنہ کی مدد کے لیے تیار کریں۔ کفن دفن کے بارے میں سیدنا عائشہ اور گھر والوں کو وصیت کی کہ انہیں انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے جو پہنے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا، میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بنائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو وفات پائی تھی، آج پیر ہی ہے، مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی۔ چنانچہ 22 جمادی الاخرى 13 ہجری کو پیر کے دن مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان انہوں نے زندگی کا آخری سانس لیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت عمر 63 سال تھی۔ خلافت کی مدت 2 سال 3 مہینے 11 دن ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چند صفات ایک نظر میں ملاحظہ ہوں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست اور ساتھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، سب سے زیادہ اپنی دوستی اور مال سے مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ آپ ان 4 بزرگوں میں سے ایک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ دنیا کے کروڑوں مسلمان آپ کو اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی اور خسر تھے۔ آپ کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ زبردست سچے اور کھرے انسان تھے، ہر موقع اور مرحلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ ہر وقت ہر دم اپنی جان اور دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور بہت مصیبتیں برداشت کی۔ ہجرت کے سفر اور غار ثور میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خود باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں غار والے واقعے کا ذکر فرمایا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی فرمایا۔ آپ ان 10 بزرگوں میں سے پہلے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں جنتی فرمایا۔ ان میں بھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے۔ تبوک کی لڑائی کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو آپ اپنے گھر کی ہر چیز لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں نے آپ کو اپنا خلیفہ چنا۔ آپ نبی کی امت پر سب سے زیادہ مہربان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ اسلام سے پھر جانے والوں کے سامنے ذرا نہ جھکے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس طرح اسلام کی زبردست خدمت کرنے کا سبب بنے۔ اللہ کے بھروسے پر اس وقت کی 2 بڑی طاقتوں ایران اور روم کے خلاف جہاد کیا۔ یہ تھا ذکر عشرہ مبشرہ میں سے پہلے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، جو پہلے خلیفہ راشد بھی ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں دوسرے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔
سیدنا عمر فاروق ہجری سال شروع ہونے سے قریباً 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے 13 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ آپ کی پیدائش پر والدین اور خاندان والوں نے بہت خوشی کی۔ ماں باپ نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، خطاب کے بیٹے تھے۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جا ملتا ہے۔ اس زمانے میں مکے پر قریش کی سرداری تھی۔ قریش کے قبیلے بنو عدی سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں، صرف اتنا ذکر ملتا ہے کہ ذرا بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ مکے سے چند میل دور جنگل میں سارا دن اونٹ چراتے۔ خلیفہ بننے پر ایک بار اس طرف سے گزرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے، اللہ اکبر، ایک زمانہ وہ تھا کہ میں نمدے کا کرتا پہنے یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، تھک کر بیٹھ جاتا تھا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا تھا۔ آج یہ دن ہے کہ اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے۔ آپ جوانی کی عمر کو پہنچے تو لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس کے علاوہ سپاہ گری، نیزہ بازی، تلوار بازی، تیر اندازی، پہلوانی اور گھڑ سواری بھی سیکھی۔ رکاب میں پاؤں رکھے بغیر چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ جوان ہو کر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت آپ کو قریش میں اونچی حیثیت حاصل تھی۔ باپ دادا کے مذہب پر سختی سے جمے رہے، زور شور سے اسلام کی مخالفت شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ راستے میں انہیں بتایا گیا کہ ان کے بہنوئی اور بہن اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لے لے۔ ان کے گھر پہنچے، بہن اور بہنوئی کو خوب مارا، پھر بہن کا خون دیکھ کر شرم محسوس ہوئی۔ گھر میں داخل ہونے سے قبل قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کانوں میں آ چکی تھی۔ فرمایا، اچھا مجھے بھی سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ اس پر پہلے انہیں غسل کرایا گیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دکھائے گئے۔ سورہ طہٰ پڑھی تو بے اختیار منہ سے نکل گیا، واہ کتنا عمدہ اور اعلی درجے کا کلام ہے۔ پھر بہنوئی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پہلے ہی ان کے اسلام لانے کی آرزو کی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ اسی وقت آپ نے اعلانیہ نماز ادا کرنے کی ٹھان لی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ادا کی۔
آپ کے اسلام لانے کا واقعہ نبوت کے 6ویں سال کے آخر میں پیش آیا۔ آپ نے مدینے کی طرف ہجرت بھی اعلانیہ کی۔ 20 مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے، ان میں ان کے بھائی زید بن خطاب اور بہنوئی سعید بن زید بھی ساتھ تھے۔ کسی کو انہیں روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ ہجرت کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد آپ 23 سال تک اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ بھائی چارے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتبان بن مالک کا بھائی بنایا۔ اذان کی ابتدا ہونے سے پہلے عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ اسی قسم کا ایک خواب سیدنا عمر نے بھی دیکھا۔ بدر کی لڑائی میں 313 مجاہدین میں آپ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا۔ سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن سیدنا ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں کو کچھ رقم لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس رائے پر عمل کیا گیا، جبکہ اس موقع پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ عمر کی رائے درست تھی۔
قریش بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے آئے تو ان کے لشکر کی تعداد 3,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 700 کے قریب تھی۔ احد کے مقام پر مقابلہ ہوا، اس لڑائی میں بھی سیدنا عمر شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ کر پہنچے ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ یہ لوگ آپ کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ خالد بن ولید اپنے کچھ نوجوانوں کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے تو سیدنا عمر فوراً چند صحابہ کے ساتھ آگے بڑھے اور انہیں مار بھگایا۔ آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی تھی۔ شعبان 3 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر سیدنا عمر نے سیدہ حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس طرح سیدہ حفصہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کا رتبہ ملا اور ام المومنین بنی۔ سیدنا عمر فاروق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی، شہر کے گرد خندق کھودی گئی، سیدنا عمر نے بھی خندق کھودی، پھر خندق کے حصے کی حفاظت سیدنا عمر کے سپرد کی گئی۔ بعد میں اسی جگہ پر ان کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی جو آج تک موجود ہے۔ خندق کے موقع پر ایک روز کافروں نے بہت زوردار حملہ کیا، سیدنا عمر نے ان کا زبردست مقابلہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں نے بھی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر سب نے مل کر نماز ادا کی۔ ہجرت کے 6ویں سال صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس صلح میں ایک شرط ظاہر میں ایسی تھی کہ جس سے کافروں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ سیدنا عمر بے چین ہو گئے، سیدنا ابو بکر کے پاس جا کر بولے، اے ابو بکر، آخر ہم اس طرح دب کر صلح کیوں کریں؟ اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ اس جواب سے ان کو اطمینان نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہی سوال آپ سے کیا۔ آپ نے جواب میں بالکل یہی الفاظ فرمائے جو سیدنا ابو بکر نے فرمائے تھے۔ تب ان کو اطمینان ہوا اور وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ شرائط مسلمانوں کے حق میں تھی۔ خیبر کی لڑائی میں بھی سیدنا عمر شریک تھے۔
7 ہجری کو آپ 2,000 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ جنگ سلاسل میں بھی آپ شریک تھے۔ حنین کی لڑائی میں جب تیروں کی بارش ہوئی تو جو چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ تبوک کی لڑائی کے سلسلے میں آپ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ 125,000 کے قریب مسلمان آپ کے ساتھ تھے، ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر کا امیر سیدنا اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا۔ سیدنا عمر اور بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل تھے۔ یہ تمام صحابہ سیدنا اسامہ سے عمر میں بڑے تھے، لیکن سب نے خوشی سے ان کی امامت کو قبول کیا۔ یہ لشکر ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، اس لیے لشکر کو رکنا پڑا۔ آپ کی وفات کا صدمہ صحابہ کرام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا۔ ایسے میں سیدنا ابو بکر نے انہیں سنبھالا دیا۔ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ چن لیا۔ ان کی خلافت کے دوران میں سیدنا عمر ان کے مشیر رہے۔ خلیفہ اول نے اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کیا تو اسامہ سے درخواست کی، عمر کو میرے پاس چھوڑ دیجئے، مجھے ان کے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات منظور کر لی۔ قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا خیال بھی سیدنا عمر کو سب سے پہلے آیا۔ بہت سے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر سیدنا عمر نے یہ کام چند ماہ میں مکمل کر لیا۔ آپ سیدنا ابو بکر کی خلافت میں مدینے کے قاضی بھی رہے۔ جمادی الاخر 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر نے وفات پائی، ان کی جگہ آپ خلیفہ بنے۔ اس طرح حضرت عمر دوسرے خلیفہ راشد ہوئے۔ سیدنا عمر کے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں نے شام میں رومیوں کے خلاف بھی لڑائیاں لڑی، چنانچہ دمشق، اردن، حمص، لازقیہ اور یرموک کے علاقے فتح ہوئے۔ یرموک کی لڑائی میں تو 1,00,000 یہودی مارے گئے، مسلمان 3,000 شہید ہوئے۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ اس کے بعد اسے پھر کبھی شام آنا نصیب نہ ہوا۔ سیدنا عمر کو اتنی بڑی فتح کی خبر پہنچی تو وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد قن نصرین، حلب اور انطاکیہ فتح ہوئے۔ 3 سال کے اندر مسلمانوں نے گویا سارا شام فتح کر لیا، صرف 2 بڑے شہر بیت المقدس اور قیصاریہ رہ گئے۔ اس زمانے میں فلسطین شام ہی کا ایک حصہ تھا۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے دوسری لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور کئی اور انبیاء کی بہت سی یادگاریں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی یہ پہلی منزل تھی، یہیں سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی تھا، اس لیے نہ صرف یہودی، عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس کو بڑی شان والا شہر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو شہر کے لوگ چند دن تک شہر کے دروازے بند کیے دبکے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور ہم سے صلح کا معاہدہ کریں۔ سیدنا ابو عبیدہ نے یہ بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ سیدنا عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور بیت المقدس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رجب 16 ہجری میں آپ نے سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا اور چند صحابہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا عمر کا نام سن کر اس وقت بڑے بڑے حکمران کانپ اٹھتے تھے، لیکن اپنے وقت کے اس سب سے بڑے حاکم کے سفر کا حال یہ تھا کہ چند بزرگ صحابہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہ تھا، کوئی فوج ان کے ساتھ نہیں تھی، خیمے نہیں تھے، نہ نقارے نہ جھنڈے، خلیفہ خود ایک اونٹ پر سوار تھے۔ اونٹ پر 2 تھیلے لٹک رہے تھے، ایک تھیلے میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ ایک طرف پانی کی مشک لٹک رہی تھی۔ راستے میں کھانے کا وقت آتا تو سب مل کر کھانا کھا لیتے۔ چلنے سے پہلے سیدنا عمر نے سیدنا ابو عبیدہ کو لکھ دیا تھا کہ فوج کے افسر ان سے جابیہ کے مقام پر آ کر ملیں۔ سیدنا عمر جابیہ اس حالت میں پہنچے کہ دھوپ ان کی پیشانی پر پڑ رہی تھی، پاؤں سواری کے دونوں طرف رکاب کے بغیر لٹک رہے تھے، ایک کمبل تھا، سوار ہوتے تو اس کو گھوڑے پر ڈال لیتے، اترتے تو اس کو بستر بنا لیتے۔ موٹے کھدر کی قمیص پہنے ہوئے تھے، لیکن سیدنا عمر نے دیکھا کہ ان سے آ کر ملنے والے افسر نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس پر انہیں غصہ آ گیا اور فرمایا، تم نے اس ملک میں آ کر اس قدر یہاں کے لوگوں کی عادات اپنا لی۔ افسران نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ لباس یہاں بہت معمولی قیمت پر مل جاتے ہیں، ان کے پیچھے ہم نے زرہیں پہن رکھی ہیں، ہتھیار لٹکا رکھے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر کا غصہ دور ہوا اور فرمایا، اگر یہ بات ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آپ چند دن تک جابیہ میں ٹھہرے۔ ادھر بیت المقدس کے عیسائیوں کو امیر المومنین کے جابیہ پہنچنے کی اطلاع ملی، انہوں نے چند پادریوں اور سرداروں کو ان کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آپ سے کہا، اگر آپ ہمارے مال، جان اور گرجوں کی حفاظت کا وعدہ کریں تو ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے اور شہر آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ان کی شرائط مان لی۔ پھر سیدنا عمر بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو عبیدہ اور فوج کے دوسرے افسر استقبال کے لیے آئے۔ انہیں سیدنا عمر کا معمولی لباس دیکھ کر شرم محسوس ہوئی. انہوں نے سوچا عیسائی کیا کہیں گے، لہذا آپ کو ترکی گھوڑا اور قیمتی لباس پیش کیا. آپ نے یہ پوشاک پہننے اور گھوڑے پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے. غرض اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے، مسجد اقصا گئے، پھر عیسائیوں کے بڑے گرجے میں گئے، اس میں ادھر ادھر گھومتے رہے. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. پادری نے کہا یہی نماز ادا کر لیں، لیکن آپ نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ کہیں مسلمان اس کو مسجد نہ بنا لیں. باہر نکل کر نماز ادا کی. آپ نے جس جگہ نماز پڑھی بعد میں مسلمانوں نے وہاں مسجد بنائی، وہ آج تک موجود ہے اور مسجد عمر کہلاتی ہے.
بیت المقدس کی فتح کے بعد حمص کی لڑائی ایک بار پھر لڑی گئی. 14 ہجری میں حمص کو فتح کر لیا گیا تھا. 17 ہجری میں روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک زبردست فوج جمع کر کے شام کے راستے بھیجی. اس نے حمص کا محاصرہ کر لیا. سیدنا ابو عبیدہ نے سیدنا خالد بن ولید کے مشورے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا اور رومیوں کو بدترین شکست دی. 4000 رومی مارے گئے، 4000 نے اسلام قبول کر لیا، باقی بھاگ گئے. ہرقل کو پھر کبھی شام پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی. 18 ہجری میں حمص میں طاعون پھیل گیا. اسی وبا سے سیدنا ابو عبیدہ نے وفات پائی. کئی اور بڑے بڑے صحابہ اس وبا سے انتقال کر گئے. بیت المقدس کی فتح کے بعد قادسیہ، مصر اور اسکندریہ کے علاقے فتح ہوئے. سیدنا عمرو بن عاص مصر کے گورنر رہے. سیدنا عمر نے اسلامی مملکت میں صوبے اور ضلع قائم کیے. ایک مجلس شورا قائم کی. ملک کا انتظام صحابہ کے مشورے سے چلاتے تھے. صوبوں کے بڑے بڑے عہدیدار مقرر کیے جو صوبے دار کہلاتے تھے. آپ ان عہدیداروں کی نگرانی بھی کرتے تھے، ان سے باقاعدہ حساب کتاب لیتے تھے. کوئی غریب سے غریب آدمی بھی کسی عہدیدار کی شکایت کرتا تو آپ اس کو طلب کر لیتے، اس سے باس پرس کرتے، شکایت درست ہوتی تو عہدیدار کو سزا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے دور میں حکومت کو جو آمدنی ہوتی تھی یا جو مال غنیمت آتا تھا سب اسی وقت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن سیدنا عمر کے زمانے میں اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی، آمدنی کئی سو گنا بڑھ گئی. اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا. سب سے بڑا بیت المال مدینہ منورہ میں قائم کیا گیا. اس کے علاوہ تمام صوبوں اور ضلعوں میں بھی بیت المال کی شاخیں مقرر کی گئیں. وہاں آمدنی اور خرچ کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جانے لگا. آج کے دور میں بیت المال کو سرکاری خزانہ کہتے ہیں. ان بیوت الاموال سے غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور نوزائیدہ بچوں کو وظیفے ادا کیے جاتے تھے. لڑائی کے لیے ہتھیار اور جنگی ساز و سامان خریدا جاتا تھا. ضرورت مندوں کو قرض دیا جاتا تھا. دوسرے الفاظ میں یہ لوگوں کے لیے بلا سود بینک بھی تھے. امانت کا اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے شہد علاج بتایا. بیت المال میں بہت سا شہد موجود تھا، لیکن خود اس میں سے پینا گوارا نہ کیا. لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا، ان سب سے کہا مجھے اپنے علاج کے لیے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیت المال سے لے لوں. لوگوں نے خوشی سے اجازت دے دی، تب آپ نے شہد لیا.
عدل و انصاف کا آپ نے اس درجہ خیال رکھا کہ کسی کا بھی لحاظ نہ کیا. محکمہ عدل و انصاف قائم کیا، قاضی مقرر کیے. اس کے علاوہ افتاء کا محکمہ قائم کیا. اس محکمے سے لوگ شرعی مسائل معلوم کیا کرتے تھے اور وہاں سے فتوے جاری ہوتے تھے. فتویٰ جاری کرنے کے لیے جن صحابہ کو مقرر کیا ان کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم. پھر پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانے بنوائے. رعایا کی خبر گیری رکھنے میں تو آپ بہت شہرت رکھتے ہیں. ہر نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے، ہر شخص بلا روک ٹوک اور بغیر کسی خوف کے آپ کو اپنی شکایت سنا سکتا تھا۔ سنت کی خلاف ورزی آپ کو بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ایک شخص کو دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتے دیکھا تو فوراً اسے ٹوک دیا۔ جب آپ کو خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا گیا اور آپ پر نزا کی حالت طاری تھی، اس وقت ایک نوجوان آپ سے ملنے آیا۔ وہ واپس جانے لگا تو آپ کی نظر اس کے لباس پر پڑی۔ لباس ٹخنوں سے نیچے تھا۔ فوراً اسے واپس بلایا اور فرمایا، اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ورنہ وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ 18 ہجری میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے عرب کے بہت سے حصوں میں سخت قحط پڑا۔ سیدنا عمر نے بیت المال میں موجود تمام غلہ اور نقدی مسلمانوں میں تقسیم کیا، اطراف سے غلہ منگوا کر بھی تقسیم کیا۔ غرض، اس تمام مدت میں انہوں نے بالکل آرام نہیں کیا۔ ہر روز 20 اونٹ اپنے سامنے ذبح کراتے تھے، ان کو پکوا کر لوگوں کو کھلاتے رہے۔ خود امیر المومنین کا حال یہ تھا کہ انہوں نے دودھ، گوشت اور گھی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا، اکثر بھوکے رہتے تھے۔ آپ نے اپنے دور میں حرم کعبہ اور مسجد نبوی کو وسیع کروایا، مساجد تعمیر کروائیں، مردم شماری کا محکمہ قائم کیا، سکہ جاری کیا، سن ہجری قائم کیا، فوجی نظام قائم کیا۔ آپ کے دور میں علم کی روشنی سارے ملک میں پھیل گئی۔ آپ قرآن کی تعلیم کو دین کی بنیادی ضرورت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآنی تعلیم کو سارے ملک میں پھیلانے کی زبردست کوشش کی۔ جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، ان میں بچوں اور بڑوں کو تعلیم دی جاتی تھی، اس کے ساتھ حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، فقہ کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ آپ کے دور میں شام، عراق وغیرہ فتح ہوئے۔
23 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ حج سے فارغ ہو کر مدینے آئے۔ صرف چند دن بعد ابو لولو فیروز یہودی نے خنجر سے آپ پر وار کیے۔ مسلمانوں نے اس کا راستہ روکا تو کئی مسلمانوں کو زخمی کرتا ہوا بھاگا، مگر پکڑا گیا اور خود اپنے پیٹ پہ خنجر مار کر جہنم رسید ہوا۔ 7 دوسرے مسلمان شہید ہوئے۔ سیدنا عمر ان زخموں سے 27 الحجہ 23 ہجری کو زخمی ہوئے، 1 محرم کو شہید ہوئے۔ عمر اس وقت 63 سال تھی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن نے قبر میں اتارا۔ آپ کی اولاد میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر بہت اونچے درجے کے صحابہ میں شمار ہوئے، بڑے مجاہد اور بہت بڑے عالم تھے۔ آپ پر اللہ کا خوف ہر وقت طاری رہتا تھا، عبادت کا بہت شوق تھا، رات بھر جاگ کر بڑی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں نماز تراویح کا باقاعدہ باجماعت آغاز کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ آپ ان اصحاب میں شامل ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کہا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے، جنت کے اندر جس قدر ادھیڑ عمر لوگ ہوں گے، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں میں نے ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ جنتیوں نے کہا، عمر بن خطاب کا۔ میں نے چاہا کہ اندر جا کر محل دیکھوں، لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں واپس آ گیا۔ سیدنا عمر یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا؟
سیدنا عمر فاروق بیعت رضوان والے صحابہ میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کا جنتی ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی۔ شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کا ذکر اپنے ساتھ اس طرح فرمایا کرتے تھے، میں تھا اور ابو بکر و عمر تھے، میں نے فلاں کام کیا، ابو بکر و عمر نے کیا، میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، میں فلاں بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا انس بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے تو ابو بکر و عمر کے سوا کوئی آپ پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابو بکر و عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے اور آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے حق کو عمر کی زبان پر جاری اور دل میں راسخ کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ سے۔ انہوں نے کہا، مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے والد سے، یعنی ابو بکر سے۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب سے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی کی آپ پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں۔
محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے اشرح مبشرہ حصہ اول سن رہے تھے۔ اشرح مبشرہ چار حصوں پر مشتمل ہے۔ ان چار حصوں میں دنیا کے جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، ان کے حالات و واقعات اور کارنامے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یقیناً دارالسلام اسٹوڈیو کی یہ پیشکش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس قسم کی مزید کیسٹس اور سی ڈیز سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کی خدمات حاضر ہیں۔ اس وقت تک تیار ہونے والی کیسٹس اور سی ڈیز کی کیٹلاگ ہم سے مفت طلب فرمائیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر اس مفید سلسلے سے مستفیض ہو سکیں گے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے سبھی متعلقہ عزیز اور آئندہ دنیا میں آنکھیں کھولنے والے بھی اس سلسلے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے، اور سب آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ نے کس قدر اہم موضوعات پر ایک قیمتی ذخیرہ ان کے لیے چھوڑا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے، جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں، دارالسلام اسٹوڈیو 36 لوور مال نزد سیکٹریٹ سٹاپ لاہور، فون 724-0024، 723-2400 اور 712-0054، فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔